اور اس دعا کے ساتھ کہ رب ذوالجلال ہمیں خضوع و خشوع و خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایک ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھ دی محمد والے
محمد. لا
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشهداء والصديقين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين نبينا وشفيعنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
پروردگار عالم کا ارشاد قرآن مجید میں، تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اموات میں شمار نہ کرو، مردوں میں شمار نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. کس حد تک زندہ ہیں؟ ان ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک سے، اللہ سے وہ رزق پاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دی محمد وعلی
محمد.
بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام میں جن کا مفہوم کچھ اور ہے، اور عام حالات میں دنیا میں ان کے مفاہیم کہیں اور تبدیل ہو گئے ہیں عام استعمال میں. یا یوں کہیں کہ اسلام نے جو سطح فکری انسان کو بلند کیا، تو اسلام نے ان چیزوں کو اور مفاہیم میں استعمال کیا، اور دنیاوی لوگ، دنیا پرست لوگ اس کو جو مفاہیم دیتے ہیں وہ ابھی اسی پستی کے لیول پر اس کو سوچتے ہیں. ان میں سے ایک چیز جس کا انداز دین نے تبدیل کیا، اور دین کی سوچ اور فکر رکھنے والے، اور خدا جن کو دعوت فکر دے رہا ہے انہیں کہہ رہا ہے، ان میں سے ایک زندگی اور موت کا تصور ہے. دنیاوی اعتبار سے زندگی اور موت کا تصور بالکل الگ الگ ہے بنسبت اس کے جو دین ہمیں بتاتا ہے. مختلف قسم کی مخلوقات جو پروردگار عالم نے خلق کی ہیں، ان کو ہم اگر تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں ایک قسم کی مخلوق ملتی ہے جن کو ہم جمادات کہتے ہیں. مادی چیزیں جیسے پتھر، چٹان، زمین وغیرہ، یہ زمین کا بھی زندگی کا الگ انداز ہے اور موت کا الگ انداز ہے. زمین کے اندر کچھ نشانیاں پائی جائیں تو زمین کو زندہ کہا جاتا ہے، اگر وہ نشانیاں نہ پائی جائیں تو زمین مردہ زمین تصور ہوتی ہے. زمین اگر سبزہ اگاتی ہے، وہاں پہ اگر بیج بو دیں، وہ بیج کے نشو نما ہوتی ہے، پانی میسر آ جائے، موسم میسر آ جائے، وہ بیج سے کومپل بنتی ہے، کومپل سے پودا بنتا ہے، پودے سے شجر بنتا ہے. جس زمین میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ بیج کو تبدیل کر کے پودا بنا دے، ایک جامد بیج کو نباتات میں تبدیل کر دے، نشو نما کر دے اس کا، اس ایسی زمین کو ہم زندہ زمین کہتے ہیں. اور جس زمین میں یہ صلاحیت نہ پائی جاتی ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مردہ زمین ہے. درست ہے، کئی زمین ہوتی ہی مردہ زمین ہے، وہاں کچھ اگ نہیں پاتا. کچھ زمینیں مریض ہو کر مردہ ہو جاتی ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں جیسے سیم اور تھور، پانی کا لیول اوپر آ جاتا ہے تو اس میں سیم تھور وغیرہ جب آ جاتا ہے تو وہ زمین بیماری کی وجہ سے کیا کرتی ہے کہ وہ کسی چیز کے بیج کے نشو نما کی صلاحیت کھو دیتی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو مستقل ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج کیا جا سکتا ہے. بہرحال زمین کے اندر زندگی اور موت کا تصور پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے دوسری مخلوق جس کو ہم لیتے ہیں نباتات ہیں، پودے وغیرہ، سبزہ، یہ گھاس پھوس، پودے، درخت وغیرہ، ساری چیز، پھول، کلیاں، سب اسی کا حصہ ہے، نباتات جن کو ہم کہتے ہیں. ان میں بھی زندگی اور موت کا تصور ہے، اس میں بھی زندگی کی کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں. وہ نشانیاں موجود ہوں تو وہ چیزیں زندہ تصور ہوتی ہیں، وَإِلَّا وہ چیزیں مردہ تصور ہوتی ہیں. اگر پودے میں نشو نما کی صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ بڑھ رہا ہے، آگے اپنی غذا زمین سے حاصل کر رہا ہے اور بلندی کی طرف جا رہا ہے. ایک بیج کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب خاک میں ملاتے ہیں تو اگر اس میں زندگی بیج میں پائی جاتی ہو، اس کو پانی اور موسم جب مہیا ہوتا ہے تو چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اکثر چیزوں کے بیج چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں نا، لیکن وہ بیج کو ہم خاک میں ملائیں تو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس کو زندگی کی طرف بڑھنے کی صلاحیت ملتی ہے. اگر اس کو خاک میں نہ ملائیں، آپ تاک میں رکھ دیں، الماری میں رکھ دیں، کبرڈ میں رکھ دیں، 100 سال بھی وہ بیج پڑا رہے گا تو وہ بیج ہی رہے گا. درست ہے نا، اس کو خاک میں ملانا پڑتا ہے. خاک میں ملانے کے بعد اس کو موسم مہیا کرنا پڑتا ہے، اس کو پانی مہیا کرنا پڑتا ہے. جب ماحول مہیا ہوتا ہے، جب ماحول اس بیج کو ملتا ہے تو بیج کیا کرتا ہے، ایک چھوٹا سا بیج اپنے سے کئی گنا وزنی مٹی کو اپنے سے اوپر سے ہٹا دیتا ہے. وہ جب بڑھنے لگتا ہے نا، ایک بیج کا وزن ہے، بیج سے کئی گنا وزنی مٹی جو اس کے اوپر پڑی ہوتی ہے اس کو اپنے اوپر سے ہٹا دیتا ہے. یہ قوت اور صلاحیت اس کو وہ نشو نما عطا کرتی ہے، اور وہ ذات عطا کرتی ہے جس نے کوئی اس کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے. وہ بیج کیا کرتا ہے، اس کے دو ڈائریکشن میں موومنٹ شروع ہوتی ہے. ایک موومنٹ اس کی زمین کی طرف ہوتی ہے، ایک موومنٹ اس کی آسمان کی طرف ہوتی ہے. وہ بیج اپنی جڑوں کو زمین کی طرف بڑھاتا ہے اور اپنی حرکت کو، اپنے وجود کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے. غذا اور پانی یہ پودا کہاں سے حاصل کرتا ہے، زمین سے، لیکن زمین کا ہو کے نہیں رہ جاتا. زمین سے غذا اور پانی حاصل کر رہا ہے لیکن زمین کا ہو کے نہیں رہ جاتا، بڑھتا وہ آسمان کی طرف ہے. یہ اس کی زندگی کی علامت. اگر اس کے اندر یہ موومنٹ ہو، یہ حرکت ہو، یہ حرکتیں انجام دے رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ پودا، یہ بیج، یہ زندہ پودا ہے، یہ زندہ شجر ہے. اور اگر یہ بڑھ کے پھل پھول دے رہا ہے، اس کو پتے نکل رہے ہیں، سبزہ اس میں پایا جاتا ہے، تو یہ زندہ پودا تصور ہوتا ہے. اگر اس میں یہ نشو نما کی صلاحیت ختم ہو جائے یا نہ پائی جاتی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مردہ درخت ہے، مردہ پودا ہے، یہ مردہ بیج ہے. صلوات پڑھ جیے محمد و آل محمد. تیسری چیز حیوانات ہیں، جانور. جانور میں بھی زندگی اور موت کی مختلف نشانیاں پائی جاتی ہیں. آج اب کب تک ہے ہمارے پاس ٹائم؟ سوا سات تک. اور کل بھی ہمارا پروگرام؟ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. صلوات پڑھ دیجیے ایک بار پھر محمد والے. حیوانات کے اندر بھی زندگی کی کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں. کچھ نشانیاں جب حیوان میں موجود ہوں گی تو وہ زندہ تصور ہوگا, اور اگر وہ نشانیاں نہیں ہوں گی تو وہ مردہ تصور ہوگا. مثلا حیوان کے اندر کیا ہے؟ دل دھڑک رہا ہے. اب حیوانات میں ہم کیڑے مکوڑے پرندے وغیرہ سب شامل کر لیتے ہیں, انسان بھی. انسان کو بھی دنیا کیا کہتی ہے کہ یہ حیوان ہے, سوشل اینیمل ہے. صرف اینیمل ہے لیکن سوشلائزڈ کرتا ہے, ایک سوشل اسپیکٹ اس میں پایا جاتا ہے, اس وجہ سے ممتاز ہے. والا یہ بھی جانور ہی ہے, چونکہ اس معاشرے کا پالا ہی جانور نما انسانوں سے پڑتا ہے. انسان نما انسانوں کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں ہے. سمجھنا تو دور کی بات ہے, ابھی تصور ہی نہیں ہے کہ کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں. ان کے لیے ہر آدمی وہی انسان ہے. لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی اور ہے, انسان اور ہے. عورت بھی آدمی ہے, درست ہے نا؟ عورت بھی آدمی ہے. یعنی اگر کہیں اولاد آدم کے حوالے سے تو عورتیں بھی آدمی ہیں, مرد بھی آدمی ہیں, یہ سب آدمی ہیں. لیکن انسان ہر کوئی نہیں ہوا کرتا. آدمی ماں باپ سے پیدا ہونا کافی ہے کہ وہ آدمی ہو جائے. اس کی شکل, صورت, اٹھنا بیٹھنا, ہاتھ پاؤں, ناک وغیرہ آدمی والی ہے تو وہ آدمی ہے. لیکن انسان کو تراشنا پڑتا ہے, انسان کو بنانا پڑتا ہے, انسان کو اپنی سوچ اور فکر کو ایک نہج میں لے جانا پڑتا ہے, تب آدمی سے انسان بنتا ہے. ایک صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد. تو حیوانات کی زندگی کی علامت کیا ہے؟ کہ حیوانات دل دھڑکتا ہو, خود اس کے اندر موومنٹ موجود ہو, حرکت کر سکے. اور جب وہ حرکت کر سکتا ہے, دل کی دھڑکن موجود ہے, چل پھر سکتا ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جانور زندہ ہے. اگر وہ چلنے پھرنے کی صلاحیت کھو دے تو یا بیماری کو ڈھونڈا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے کہ اس کی دھڑکنیں شڑکنیں سب ختم ہو گئی ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں, تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ جانور مر چکا ہے. یعنی اگر خلاصہ کیا جائے یہ تمہاری یہ زندگی کا, یہ زندگی کی جو علامتیں ہیں اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس چیز کا کیا درجہ ہے. جیسی جیسی زندگی کی علامتیں ہوں گی ویسے ویسے اس مخلوق کا درجہ بلند یا کم ہوگا. مثلا جمادات میں, خود میں ان کے اندر اپنے وجود میں حرکت موجود نہیں, خود وہ ساکت ہے. مٹی, زمین وغیرہ تو ساکت ہے نا, لیکن چونکہ دوسرے بیج کو وہ حرکت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ بیج جب اس میں مل جاتا ہے اس بیج کو وہ تحرک دینے کی صلاحیت رکھتی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے. تو یہ چونکہ سب سے کم درجے کی ایک زندگی کی علامت ہے, جو مادی چیز میٹر جس کو ہم کہتے ہیں مٹی وغیرہ, چٹانے, پتھر وغیرہ, ساری چیزوں میں یہ زندگی پائی جاتی ہے. نباتات جو پودے ہیں, پلانٹس ہیں, ان کی زندگی تھوڑی بلند ہے. ان کے اندر دو طرح کی موومنٹس ہیں, ایک طرح کی موومنٹ پائی جاتی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ بیج سے یہ درخت یا یہ پودا غذا زمین سے حاصل کرتا ہے, لیکن بلندی اس کی آسمان کی طرف ہوتی ہے. اس کے اندر موومنٹ پائی جاتی ہے, حرکت پائی جاتی ہے. یہ آسمان کی طرف بڑھنے والی اپنے اندر جو موومنٹ ہے وہ اس کو ممتاز کر دیتی ہے, اس کو گریڈ میں اوپر کر دیتی ہے. کس چیز سے؟ ایک زمین کے ساتھ, ایک مٹی سے. اس کے اندر حرکت ہے. حیوانات میں دو قسم کی حرکتیں پائی جاتی ہیں, جانوروں میں, حیوانات میں دو قسم کی حرکت پائی جاتی ہے. ایک حرکت یہ ہے کہ جو ان کا وجود نشو نما پاتا ہے. جب جانور, کوئی بھی جانور جب پیدا ہوتا ہے بالکل ایک چھوٹی شکل میں ہوتا ہے, پھر اس کے اندر جسمانی امپروومنٹس پیدا ہوتی ہیں. ایک گراف اس کے اندر امپروومنٹس کا ایک رشد کی طرف جاتا ہے, جسم اس کا مکمل ہو جاتا ہے, عروج پہ پہنچتا ہے, پھر اس کے بعد ڈکلائن آتا ہے اس میں اور ڈکے آتا ہے. اس کے بعد جس طرح درختوں میں بھی ہوتا ہے, بڑھتا ہے, پہلے جوان ہوتا ہے پودا, پھر اس کے بعد ڈکے آتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حیوان کا جسم بھی بڑھتا ہے اور اس کے اندر وہ موومنٹ ہے جو اس کو جوانی تک پہنچاتی ہے, عروج تک پہنچاتی ہے, اس کے بعد پھر اس کا زوال آ جاتا ہے, نیچے کی طرف آنا, ڈسینٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ اس کی ایک موومنٹ ہے. دوسری موومنٹ جو حیوان کو حاصل ہے, پودے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے, جہاں لگا دیا وہیں پہ وہ پھلیں بھولیں گے, بڑے ہوں گے اور بلندی کی طرف جائیں گے. لیکن حیوانات اپنے وجود کے اندر بھی ایک موومنٹ رکھتے ہیں, ایک حرکت ان کے اپنے وجود میں ہے. دوسرے اپنے وجود کو بھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں. یہ دو موومنٹس ان کو کیا کر دیتی ہے, پودوں سے اور نباتات سے ممتاز کر دیتی ہے. حیوانات میں دنیا نے انسان کو بھی شامل کر دیا, دنیا نے انسان کو بھی حیوانات میں شامل کر دیا. جانور ہے, انسان بھی ایک سوشل اینیمل ہے, صرف یہ ہے کہ سوشلائز کرتا ہے. لیکن دین اسلام کہتا ہے کہ نہیں, انسان جو ہے یہ الگ مخلوق ہے, اس کو ممتاز کیا ہوا ہے دین نے اور اسلام نے. خدا نے جو خلق کیا ہے انسان کو, جب خلق کیا, دیکھیے تین قسم کی مخلوقات جو اللہ نے خلق کی, ایک ان میں فرشتے تھے اور ایک حیوانات تھے. فرشتوں میں کیا کیا, عبادتی پہلو رکھا, عقل کو ایسی جگہ پہ رکھا کہ وہ پروردگار کے علاوہ کہیں اور جانے کی صلاحیت ہی ان میں نہیں رہی. جب ایک چیز واضح نظر آ جائے پھر کوئی کہیں نہیں جاتا ہے, ان کے اندر وہی عبادی پہلو ہے. حیوانات کے اندر جو پہلو رکھا وہ کیا رکھا کہ حیوان, اکثر حیوان کھاتے پیتے ہیں, گھر بناتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں, یہاں تک ان کی زندگی محدود کر دی. ان کا جسم ہے, مادی جسم ہے. فرشتوں کا مادی میٹیریلسٹک جسم نہیں ہے, لیکن ان کا مادی جسم بھی ہے اور مادی ضروریات بھی ہیں. تیسری مخلوق اللہ نے دونوں کے کمبینیشن سے پیدا کی, حیوانات کی اور فرشتوں کی کمبینیشن سے اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی جس کو ہم انسان کہتے ہیں. انسان کے اندر اس کا جسم جو ہے وہ مادی ضروریات رکھتا ہے, اس کو غذا کی بھی ضرورت ہے, اس کو گھر بنانے کی بھی ضرورت ہے, وہ اولاد بھی پیدا کرتا ہے, یہ اس کی جسمانی ضروریات ہے. اس کے جسم کے ساتھ اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے تمام چیزیں رکھی ہیں. لیکن انسان کے جسم کے بیچ میں ایک روح رکھی گئی, یہ روح جو ہے اس کا تعلق مادی دنیا سے نہیں, اس کا عالم ملکوت سے, ملائکہ کی دنیا سے اس روح کا تعلق ہے. اس روح کا تعلق ملائکہ کی دنیا سے ہے. یہ اصل انسان, جب میں کہتا ہوں کہ میں, تو میں سے مراد یہ جسم نہیں. یہ جسم اتنی خوفناک چیز ہے کہ اگر روح اس سے الگ کر دی جائے, ایک مردے کا جسم پڑا ہونا تو انسان اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مردے کے پاس اکیلا کوئی نہ ٹھہرے, دو آدمی ہو تو وہ ٹھہرے, اکیلے آدمی کو نہیں رہنا چاہیے. اور انسان مردے سے ویسے ہی ڈرتا ہے, کوئی مر جائے ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. گھر والے کہتے ہیں بھائی چلو اس کو دفنا دو. یہ جسم بڑی کوئی خاص چیز نہیں, اصل چیز وہ روح ہے جس کا تعلق ملائکہ کی دنیا سے ہے. اب یہاں جب بات آ گئی, جسم کی اپنی غذا ہوتی ہے, روح کی اپنی غذا ہوتی ہے, درست ہے؟ جسم کی اپنی غذا ہوتی ہے, روح کی غذا اپنی ہوتی ہے. روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ بولے بولے ہنسے نہیں, نہیں بول دیں, مجھے اصل لفظ آپ نے پکڑا ہوا ہے. دین تو مولوی صاحب کے سامنے بیٹھے سارے دین کہتے ہیں, دنیا کیا کہتی ہے؟ ہاں دیکھا بول پڑے, کچھ لوگ سچے بھی بیٹھے ہوئے. روح کی غذا کیا ہے؟ میوزک. دنیا والے کہتے ہیں, کہتے ہیں میوزک ہے نا. رازق کون ہے؟ اللہ ہے نا. اور روح کی غذا اگر میوزک مان لی جائے تو اللہ انبیاء اور مرسلین کو کتابیں اور وحی دے کر نہیں بھیجتا, تبلے ہارمونیم گٹار اور ستار دے کے بھیجتا, درست ہے؟ پھر ضرورت اس امر کی تھی نا. رازق اگر اللہ کی ذات ہے اور روح کی غذا میوزک ہے, تو اللہ میاں انبیاء کو تبلے ہارمونیم گٹار اور ستار دے کے بھیجتا کہ یہ روح کی غذا لوگوں کو مہیا کر دی جائے. لیکن روح کا تعلق عالم ملکوت سے, فرشتوں کی دنیا سے ہے. اس کی غذا قرب خدا ہے. یہ قرب خدا اور جوار پروردگار عالم میں خوش ہوتی ہے, درست ہے؟ لیکن کیا کرتے ہیں, انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو تعلیم, تربیت, تجربات اور دیگر چیزوں میں مبتلا کر کے اپنی عقل و شعور کے مطابق اس کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو اچھا بناتے ہیں تو ان کے حساب سے تو اچھا ہو جاتا ہے, لیکن اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ خدا کے کسی کام کا نہیں رہتا, درست ہے نا؟ یہ فطرت انسانی کیا چیز ہے. بالکل خلاصتاً عرض کر رہا ہوں میں, انشاءاللہ آپ لوگ اس کو سمجھ پائیں گے نا, تو تھوڑے وقت میں زیادہ مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. فطرت انسان کی وہ عادات و اطوار, علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ عادات و اطوار جن کے اوپر تعلیم کا, تربیت کا یا تجربات کا اثر نہ ہو, اور یہ عموم میں سب میں پائی جاتی ہوں, یعنی یہ نہیں کہ ایک انسان میں پائی جاتی ہے دوسرے میں، جو عموم میں سب میں پائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ فطرت ہے۔ تو فطرت انسانی میں کیا ہے؟ اللہ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا، یعنی اللہ میاں نے جو انسان کے مدر بورڈ میں جو چپ لگائی ہے وہ قرب خدا کے ساتھ مانوس چیز ہے، وہ اللہ کے قرب میں خوش ہوتی ہے، وہ عبادت اور ریاضت میں خوش ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں بچپن میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ بچپن سے دیندار لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ میوزک سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میوزک کی کوئی چیز نہیں ملتی ہم کیا کرتے ہیں؟ چٹکیاں بجانی شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی میوزک کا ایک انداز ہے نا۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ کھلونے لے آتے ہیں اس کے ساتھ، درست ہے، کھلونے آ جاتے ہیں، وہ کھلونے چھن 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 کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹرین ٹرا ٹرون ٹرا۔ تو بچہ بچپن سے تعلیمات محمد و آل محمد سے زیادہ میوزک کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، غیر دانستہ طور پہ ہوتا ہے، یہ دانستہ نہیں ہوتا، یہ غیر دانستہ کام ہے جو ہم انجام دیتے رہتے ہیں، درست ہے نا۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ اسی چیز میں پڑ جاتا ہے، پھر ردم میں اس کی عادت ڈال دی جاتی ہے، پھر سکولوں اور کالجوں میں بالخصوص یہاں پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا، وہ کیا ابھی سٹیپس کر رہے ہیں ان کو، ابھی ان کو فزیکل ایجوکیشن کے نام پر سٹیپس اٹھانے، آگے پیچھے جانا، میوزک اور ردم کے ساتھ جانا سکھا دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ کرتے 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 سارے یہاں کے کورسز اٹینڈ کرتا ہوا جب ہائی سکول سے نکلتا ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بچہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے، درست ہے نا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یہ ساری ایک بہت بڑی قیمے کی مشین لگی ہوئی ہے جس میں جو چیز ڈالو نا اس کا قیمہ ہی نکلے گا، درست ہے نا۔ یہ ایک قیمے کی مشین ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ یاد رکھیے نظام کا مقابلہ نظام کیا کرتا ہے، فرد نہیں کیا کرتا۔
سبحان اللہ
نظام کا مقابلہ نظام سے کیا جاتا ہے، نظام کا مقابلہ فرد نہیں کر سکتا۔ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں، ایک طرف بڑے بڑے سائیکارٹسٹ، ایک طرف بڑے بڑے سوشیولوجسٹ، اور ایک طرف ماہر نفسیات اور بڑے بڑے قسم کے دنیا کو اور زندگی کو سمجھنے والے لوگ بیٹھ کر ایک منصوبہ بنا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں سے آ کے فوراً اپنے ذہن کے مطابق ان کی تمام باتوں کا توڑ نکال سکوں گا، تو یہ ناممکن والی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے نظام کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج کل کے دور نے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھا دی ہے۔ یہ جو چاروں طرف ہمیں مسائل نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے مسئلے ایک بڑے مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ انگلی اٹھا کے صرف ایک مسئلے کی، یہ جتنے مسائل ہیں وہ صرف ایک مسئلے کی وجہ سے ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ ہمارا امام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ نظام ہمارے نظام کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، یا ہمارا سسٹم، ہمارا دین، ہمارا مکتب اس نظام کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ یہ اتنا مضبوط نظام ہے، ان کا چلنا پھرنا ایک سسٹم کے مطابق ہے، یہاں پہ ٹریفک سگنلز ایک سسٹم کے مطابق ہے، یہاں پہ ٹی وی کے پروگرامز ایک سسٹم کے مطابق ہیں، یہاں پہ ساری چیزیں، ایجوکیشنل سسٹم ایک سسٹم کے مطابق ہے، یہاں کا میڈیکل نظام ایک نظام اور سسٹم کے ساتھ مربوط ہے۔ یہ سارے چیزیں ایک ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف 5 منٹ، 10 منٹ یا سال میں ایک مرتبہ محفل مجلس میں آ کر یا ان محافل میں شرکت کر کے ہم اس پورے نظام کا مقابلہ کر دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے نظام کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دیئے ایک محمد و آل محمد پر۔ خلاصہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بات چل رہی تھی زندگی کی، کہ زندگی کے علائم جو حیوانات میں پائے جاتے ہیں جسمانی اعتبار سے، انسان میں اور حیوان میں وہ برابر ہیں، وہ دونوں میں مشترک ہیں۔ انسان کو بھی گھر بار کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اولاد پیدا کرتا ہے یہ اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ بحیثیت اس کا جو حیوانی جنبہ ہے، انسان کے اندر جو حیوانی پورشن ہے، جو انسان کا جسم ہے، اس کی ضروریات یہ چیزیں ہیں۔ جس طرح حیوان کو ضرورت ہے وہی یہ، اور اگر انسان اسی تک محدود ہو کے رہ جائے، اپنا زندگی کا مقصد یہی بنا لے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے کھانا پینا ہے، گھر بنا کے میں نے مورگیج پے کر دی، فری ہولڈ ہو گیا میرا گھر، درست ہے، کھانے پینے کا میرا انف ہے، میری سورس آف انکم بن گئی، اب مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے لیے کما چکا، اب میں نے اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے، پھر ان کے بچوں کے لیے کمانا ہے، تو اس طرح زندگی گزر جائے گی، یہ بھی مقصد پورا ہو گیا، میرا کوئی پرابلم نہیں، بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں بھی میں نے کر دیں، سارا کچھ میں کر چکا، اب میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی۔ لوگ یہ کہتے ہیں بس یہ ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں میرے، اب چلتے ہیں زیارتیں کرنے، اب یہ آخرت کی ذمہ داری نمٹائیں. ابھی جا کے مولا حسین سے کہتے ہیں مولا ہم بھی آپ کے شیعہ ہوا کرتے ہیں, ہم بھی آپ کے کربلا کو ماننے والے ہیں, ساری عمر اب ہم فارغ ہو گئے ہیں, اب ہم عبادت کرنے کے لیے اب حج کرنے جا رہے ہیں چونکہ ہمارا بلاوا آ گیا ہے. درست ہے نا, ایک جگہ گئے تھے حاجی جا رہے تھے حج پہ, اے مولانا صاحب بس ہمارا بلاوا آ گیا. میں کہ باقی بیچاروں کا کیا قصور ہے جن کے پاس پیسے نہیں, ان کا بلاوا کیوں نہیں آتا ہے؟ درست ہے. پھر ان کو ہم نے سمجھایا, میں نے کہا یہ حج پہ جانا یہ انتہا نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی جو کچھ کیا اس کے باوجود آپ کا بلاوا آ گیا, یہ بات نہیں ہے, یہ انتہا نہیں ہے. حج کر کے آنا آغاز ہے, حج سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اینڈ پوائنٹ نہیں ہے, یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہاں سے سٹارٹ لے رہے ہیں ابھی آپ, اور کس عمر میں آپ نے آ کے سٹارٹ لیا, اب کیسے کور کریں گے تمام چیز کو, یہ سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے. درست ہے اللہ نے آپ کو موقع دے دیا, آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا دیا, لیکن یاد رکھیے امام سجاد کے دور میں نہ کسی نے کہا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا آپ کے جد کی امتی کتنے زیادہ ہو گئے, تو امام نے اپنی امامت کی قوت سے جب دکھایا کہا اب نگاہ کرو, تو کہتے حیران ہو گیا وہ دیکھ کر, کہتے میں دیکھتا ہوں کہ کعبے کے گرد مختلف قسم کے جانور گھوم رہے ہیں, وہ گھوم رہے ہیں, وہ طواف کر رہے ہیں, اور چند لوگ ہیں جو انسان کی شکل میں ہیں. یہ انسان کا ایک ظاہر ہے اور انسان کا ایک باطن ہے. ہمارا ظاہر اس وقت جو اظہار جو نظر آ رہا ہے وہ انسان کی شکل میں ہے. پہلے زمانے میں جب لوگ گناہ کیا کرتے تھے نا, تو راتوں رات لوگوں کی شکلیں حلیے تمام چیزیں تبدیل ہو جاتی تھیں. لوگ کہتے ہیں نا چمپینزی سے انسان بنا اور یہ بنا اور وہ, ڈارون صاحب کو بڑا مطلب ہے عقل والی بات, بڑی دور کی کوڑی پکڑ کے لائے تھے, وہ ڈھونڈ کے لائے تھے کہ چمپینزی سے بنا, یہ نہیں ہے, یہ ریورس گیئر ہے, انسان سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں. کئی قوموں پر عذاب نازل ہوا تو کیا ہو گیا, یہ جو خنزیر کہتے پگ جو بن گئے, کئی قرآن میں ملتا ہے کہ کئی جگہوں پر قوم پہ عذاب نازل ہوا تو ان کو خدا نے پگ بنا دیا. تو پگ جو کھاتا ہے وہ کیا کھاتا ہے, کس کا گوشت کھاتا ہے, انسان کا گوشت کھا رہا ہے. یہ اللہ میاں کہتے ہیں انسان کو انسان کا گوشت نہیں کھاؤ, ہم کہتے ہیں نہیں وہ دنیا کہتی ہے کھانا ہی یہی گوشت ہے, درست ہے, چاہے اس میں وہ انسانی حفظان صحت کے تمام معاملات ہوں. خلاصہ یہ جو انسان کی زندگی کے آگے بڑھنے کا انداز ہے, جس انداز میں اس نے بڑھنا ہے, جسم کے حوالے سے اس کی لوازمات اور ضروریات اور ہیں, لیکن روح کا جو معاملہ ہے اس کو پروردگار عالم نے بالکل الگ سے ایک نکھارا تھا. کہ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عطا کی ہے جسم کے حوالے سے, اس کی زندگی موت اٹھنا بیٹھنا سارا حیوانات کی طرح ہے, اس کے کھانے پینے کی ضرورت ہے, اس کی گھر بار کی ضرورت ہے, اور ہم نے بھی اگر اسی چیز کو مقصد بنا لیا اپنی زندگی کا, دوسرے ضروریات ہیں, ضروریات پوری کرنی چاہیے لیکن اس کو مقصد حیات نہیں بنایا چاہیے. زندگی کا ایم اینڈ آبجیکٹو گھر بنانا, مارگیج دینا, کمائی کرنا اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں نے خود کے لیے کما لیا, میں اپنے بچوں کے لیے کما لوں, اب ان کے بچوں کے لیے بھی کما لوں اور اس کے بعد میرا مقصد ختم ہو جائے گا, تو بچے کیا کریں گے اپنی زندگی میں؟ ایسے ماحول میں جو بچے پڑھتے پل کے بڑے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کئی کئی ارب پتیوں کروڑ پتیوں اور دولت مند لوگوں کے جب اولاد کے ہتھے وہ دولت چڑھتی ہے تو وہ کیا کر دیتے ہیں, اس دولت کو لٹا دیتے ہیں, تھوڑے ہی عرصے میں لٹا دیتے ہیں. تربیت کے لیے سختی کا ماحول بہت ضروری ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو لکڑی, جو درخت کم پانی اور سخت زمین میں پیدا ہوتا ہے اس کی لکڑی ہمیشہ مضبوط ہوا کرتی ہے. جو اولاد سختیوں میں پل کر بڑی ہوتی ہے, جو دنیا کی مشکلات اور سختیوں میں بھی پل کے بڑی ہو جاتی ہے, اس کے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جس کو زمین پر سونے کی عادت ہو, اس کو اگر سپرنگ بیڈ مل جائے سونے کے لیے تو وہ شکر الحمدللہ کہہ کے اس کو وہاں پر بھی نیند آ جاتی ہے, لیکن جو سپرنگ بیڈ پر سونے کا عادی ہو اس کو زندگی میں اگر کبھی زمین پر سونا پڑا تو اس کی رات نہیں گزرتی, اس کو نیند نہیں آتی ہے اس کے اوپر. انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت بھی ان سختی کے ماحول میں کرے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اور انسان اس تربیتی ماحول سے خود کو گزارے. میں نے اگر اولاد کو کما کے دینا ہے تو اولاد نے کیا کرنا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ اولاد کو دو چیزیں عطا کرو, ایک تعلیم اور ایک تربیت. ایک تعلیم دو اس کو اور ایک تربیت دو اس کو. یہ دونوں چیزیں اگر آپ نے اس کو دے دیں اور دین بھی سکھا دیا, تعلیم بھی دے دی، تربیت بھی دے دی، خدا کی درگاہ کے ساتھ اس کو باندھ دیا، وہ اولاد خود بخود وہ صلاحیت پیدا کر لے گی کہ وہ زندگی میں ترقی کرتی چلی جائے. آپ نے اس کو وہ ٹیکنالوجی دے دی نا کہ جس سے اس کی سوچ اور فکر بن گئی، اس کے تعلیم دے دی، اس کو تربیت دے دی، اس کو دین سکھا دیا، سوچ اور فکر بنا دی، اب معاشرے میں جینے کے وہ خود قابل ہے. اللہ نے جو اس کو زندگی دی ہے اس کو وہ استعمال کرے اور دنیا کمائے اور اپنی آخرت بھی بنائے. آپ کی ذمہ داری جہاں تک تھی وہ آپ نے پوری کر دی، اگر تعلیم، تربیت اور دین کے ساتھ اس کو مربوط کر دیا. اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ گھر بنا لیا، مورگیج پے کر دی. ان چیزوں میں اگر زندگی گزار دی تو مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی فکر کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے. تو اولاد کی تربیت کا کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، وہ اذیتیں زحمتیں ہم نے اپنے کر لی. وہ میرے دین کے معاملے کا کیا ہوگا، میری آخرت کا معاملہ کون دیکھے گا؟ میری دنیا کا معاملہ تو میں نے پورا کر لیا، لیکن اگر یہ تعلیم اور تربیت میں نے دے دی تو میں نے ان کی ضروریات پوری کر دی. لہذا ہماری زندگی کا مقصد اگر ان چار مقاصد میں ہو جائے کہ ہم کھائیں پیئیں، ہم اولاد پیدا کریں، ہم گھر بنائیں اور دنیا سے چلے جائیں، تو پھر انسان اور حیوان کی زندگی میں کیا فرق رہ گیا؟ ایک مرتبہ ہم انسان، جس کو اللہ نے فرشتوں اور حیوانات دونوں کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، ایک روح ملکوتی دی ہے اور ایک جسم حیوانی دیا ہے، مادی جسم دیا ہے، یہ انسان اگر اپنی ملکوتی صفات کو، جو فرشتوں کی صفات ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے عبادت میں فرشتوں کے برابر پہنچ جائے، تو یہ فرشتوں کے برابر ہوتا ہے یا اس سے افضل ہو جاتا ہے؟ افضل. کیوں افضل ہو جائے گا؟ چونکہ انسان جو اس لیول پہ پہنچا تو اس کی حیوانی ضروریات بھی تھی، فرشتوں کے پاس حیوانی ضروریات نہیں تھی، یہ حیوانی ضروریات کے برڈن کو اٹھاتے ہوئے اس مقام پر پہنچا ہے، تو یہ اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے، فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. انسان کو جو فرشتے سجدہ کرتے ہیں کہ وہ اس میں یہ مقام اس کے باطن میں نظر آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہی انسان اگر اپنی ان چار چیزوں تک اپنی زندگی کو محدود کر دے، کھانا پینا، گھر بنانا، اولاد پیدا کرنا اور دنیا سے چلے جانا، تو پھر یہ حیوان کے برابر ہوا یا نیچے گر گیا؟ یہ وہ انسان ہے جو اسفل السافلین کے درجے پہ گر گیا. کیونکہ حیوان اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کو اللہ نے وہ روح ملکوتی عطا نہیں کی، انسان کو اس روح کے باوجود اس پستی میں جب ڈال دیا جاتا ہے تو اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا. تبھی ہم جس طرح دعائے کمال میں پڑھتے ہیں ظلم تو نفسی، یہ ظلم اپنے وجود کے اوپر ہم خود کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا ہے. تو اس زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے انسان کو دین کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک عقل و شعور عطا کیا ہے. تمام مخلوقات میں انسان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ A از اکول ٹو B اور بتایا جائے کہ B از اکول ٹو C، تو انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ A از اکول ٹو C، یہ نتیجہ انسان خود کمپیریزن کر کے نکال سکتا ہے. یہ انسان کو یہ صلاحیت دی، اور کوئی جانور نہیں نکال سکتا، اور کوئی حیوان یہ نہیں. انسان کو یہ صلاحیت پروردگار عالم نے عطا کی ہے کہ وہ اگر اس کو بتایا جائے کہ A is equal to B اور B is equal to C، تو A is equal to C کو وہ خود دو چیزوں کو کمپیئر کر کے تیسرا نتیجہ نکالنا، یہ انسان کے بس میں پروردگار عالم نے اس کے مدر بورڈ میں یہ پروگرام فیڈ کیا ہوا ہے کہ جسے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے. ایک دوسرا، اچھائی اور برائی کی تمیز انسان جان سکتا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یورپ میں پیدا ہوا ہے انسان، افریقہ میں پیدا ہوا ہے، آسٹریلیا میں پیدا ہوا ہے، ایشیا میں پیدا ہوا ہے، کہیں بھی پیدا ہوا ہے، وہ کوئی بھی انسان نہیں ہوگا جس کے اگر تربیت اور تعلیم اور اس کو گائیڈ کر کے کہیں اور نہیں پہنچایا گیا، جس کو جینیٹیکلی ماڈیفائی نہیں کر دیا گیا مینٹلی، جس کی ذہنیت کو جینیٹیکلی ماڈیفائی نہیں کر دیا گیا، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا جو جھوٹ کو اچھا کہے، کوئی بھی انسان نہیں ملے گا جو ظلم کو اچھا کہے. یعنی اچھائی اور برائی کی تمیز، جھوٹ کیا ہے، فریب کیا ہے، غیرت کو چھوڑ دینا کیا چیز ہے، برائی کی صفات کو سمجھنا اور ان کو اچھائی سے الگ کر دینا، یہ انسان کو پروردگار عالم نے یہ صلاحیت دی ہے. وہ سمجھ سکتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے. یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے, لیکن اس کو جلا بخشنے کے لیے, ایک تعلیم تربیت سمجھ بوجھ کو بڑھانے کے لیے, تقوی اور پرہیزگاری کے مسائل میں انسان کو آگے بڑھانے کے لیے, دین تدین انبیاء اور کی تعلیمات جو پروردگار عالم نے انسان کے لیے بھیجی ہے ان کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. یہ جو چیز ہے انسان کو اللہ نے عطا کی ہے, عقل و شعور, اس کا کوئی مقصد تو ہوگا نا, انسان کو اس سے کام تو لینا چاہیے نا. انسان کا کام بھی تو یہ ہے نا کہ وہ سمجھ سکے ان چیز کو, اچھائی اور برائی کو سمجھنا, یہ چیز ہے جو انسان کو باقی حیوانات سے ممتاز کر رہی ہے. اب اگر انسان نے زندگی کا مقصد کھانا پینا, اولاد پیدا کرنا, گھر بنانا اور دنیا سے چلے جانے تک محدود کر دیا, تو قرآن کہتا ہے, کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کی عقلیں ہیں سوچتے نہیں, ان کے کان ہیں سنتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. اولائک کالانعام, وہ چوپایوں کی مانند ہے, فور لیگڈ اینیملز جو ہے نا, چار ٹانگوں والے جو جانور ہیں ان کی مانند ہے, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اگر عقلی پہلو کو انسان چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان اسفل السافلین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے, چوپایوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے, کیونکہ اس کو عقل نہیں ہے. یہ عقل شعور انسان کو کیا سکھاتی ہے, یہ انسان کو جستجو سکھاتی ہے کہ وہ کائنات میں جا کے ڈھونڈے اور دیکھے کہ ایک کائنات جو میرے اندر آباد ہے اور ایک کائنات جو میرے باہر آباد ہے, ان دونوں کائناتوں میں یہ بغیر مالک اور خالق کے وجود میں آ گئی, یا مالک اور خالق موجود ہے. اور جب وہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے, وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز بغیر مالک اور خالق اور بغیر پلاننگ کے جب وجود میں نہیں آ سکتی, تو یہ اتنی بڑی کائنات جو باہر ہے اور اتنی کائنات جو میرے اندر ہے, یہ بغیر مالک اور خالق کے نہیں ہو سکتی. جب اس خالق کے ساتھ اس انسان کا رابطہ پیدا ہوتا ہے, جب اس مالک کے بارے میں جاننا شروع کرتا ہے, تو کیا کرتا ہے انسان, خود بخود جو ہمارا مدر بورڈ ہے, جو ہماری فطرت ہے جس میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اپنے سے بالا تر کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے, چاہے وہ علم میں ہو, چاہے کسی حوالے سے ہو. اب یہ انسان کے دین کی گائیڈنس ہے کہ کس کس چیز میں وہ جھکتا ہے, کس چیز میں نہیں جھکتا اور کس حد تک جھکتا ہے. لیکن یہ ہماری فطرت میں رکھی ہوئی ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ مجھ سے بالا تر کوئی ہستی موجود ہے, تو انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرے, اور اس چیز کے لیے کیا کرتا ہے, وہ اظہار کرتا ہے, جملوں میں اس کا اظہار کر دیتا ہے. یعنی کیا ہے, اصل چیز سر تسلیم خم کرنا ہے اس قادر مطلق کے آگے. یہ انسان کی عقل و شعور اس کو سمجھاتی ہے کہ تم نے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے, اور وہ جب اس پہ عمل کرتا ہے, الفاظ کے ادا کرتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ,
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.
یہ اس عمل کا, اس پریکٹیکل کا, اس نتیجہ جو ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا ہے, تشہد بیان کرنا ہے, اصل چیز پریکٹیکلی اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, اب نیت کیا ہے, نیت اپنی زبان سے کہہ دینا ضروری نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں فجر کی دو رکعت قربتن اللہ, یہ کہنا ضروری نہیں. اصل جو آپ کی انٹینشن ہے, آپ کا جو ارادہ ہے, وہ آپ کی نیت ہے, درست ہے نا. اب زبان سے آپ کچھ کہہ رہے ہوں, حقیقت میں آپ کی کیا انٹینشن ہے, قربتن اللہ ہے وہ نماز یا نہیں ہے, ہے نا, یہ دیکھنا ہوگا نا. اصل انٹینشن وہی ہے, لیکن ہم زبان سے کیوں دہراتے ہیں. زبان سے اس لیے دہراتے ہیں کہ انسان اللہ کی توحید کا تو قائل ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اپنے وجود میں توحید نہیں ہوتی. پہلے اپنے وجود میں توحید لانے کی ضرورت ہے نا, پہلے اپنے وجود میں توحید لائیں, پھر اللہ کی توحید کے قائل ہوں, درست ہے. انسان پھیلا ہوا ہے نا, ہم دیکھتے ہیں نا, یہ سورج کی روشنی, کافی گرمی آتی ہے نا زمین کو, حدت انرجی جو ملتی ہے سورج سے ملتی ہے. یہ سورج کی روشنی میں اگر پیپر رکھ دیا جائے تو اس پیپر کو آگ لگ سکتی ہے. سورج نکلا ہوا ہے اور آپ نے پیپر رکھ دیا, اس کو آگ لگے گی جی؟ کیا کہتے ہیں, اگر پیپر دھوپ میں رکھ دیں اس پیپر کو آگ لگ سکتی ہے؟ کیسے؟ اکٹھا کرنے کی بات ہی نہیں ہو رہی. میں نے کہا نہیں, کچھ میں کہہ رہا ہوں, دھوپ میں آپ کاغذ رکھیں تو کیا ہوتا ہے, خشک ہو جائے گا نا. خون خشک ہو جائے گا اس پیپر کا گرمی سے, ٹھیک ہے, جیکب آباد میں اگر رکھ دیا تو وہاں کی گرمی اس کو خون خشک کر دے گی پیپر کا, لیکن آگ نہیں لگے گی. لیکن اگر ایک آچھی شیشہ آپ جسے میگنیفائنگ گلاس لے لیا اور ایک چھوٹا ایک انچ کے ڈائمیٹر کا وہ گلاس میگنیفائنگ گلاس, وہ اس ایریے میں سے سرکمفرنس میں سے سورج کی ریز کو ایک پوائنٹ پر فوکس کر دیا اور فوکل پوائنٹ پہ آپ نے کاغذ رکھ دیا, اب آگ لگے گی؟ اب آگ لگ جائے گی. یہ انسان بھی اگر پھیلا ہوا ہے, اس کی سوچ کہیں اور ہے, فکر کہیں اور ہے, جسم کہیں اور ہے, روح کہیں اور ہے, تو یہ وہ نقطہ پیدا نہیں کر سکتی جو قرب خدا کی منزل پر پہنچا سکے. پہلے اپنے وجود میں توحید لے کر آئے کہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے انسان کی سوچ بھی وہیں پہ ہو, فکر بھی وہیں پر ہو, جسم بھی یہیں پر ہو اور اس کی روح بھی یہیں پر ہو. پھر جب اللہ اکبر کہا جائے تو وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جب خود کو ایک پوائنٹ پر فوکس کرتا ہے, پھر اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے, تو پھر قرب خدا کی منزل انسان طے کرنے کے قابل بنتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. روح کو جلا دینا, روح کو آگے بڑھانا, روح کو آگے لے جانا, یہ زندگی کا مقصد ہے. روح کو آگے ترقی دینے سے انسان کی ترقی ہوتی ہے, جسم کی ترقی سے انسان ترقی نہیں کرتا. یہ جسم کیا کرتا ہے؟ جسم کا صرف ایک ہوتا ہے, جسم سے بھی انسان مر جاتا ہے تو جسم کی وجہ سے بھی بڑی دعائیں ملتی ہیں. جسم اگر مضبوط نہ پکا ہو, پلا ہوا ہو انسان, تو اس کی بڑی دعائیں ملتی ہیں, لیکن کن کی؟ ان چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کی جو قبر میں موجود ہوتے ہیں. وہ پارٹی کرتے ہیں تو بڑی خوش ہوتے ہیں, دعوتیں دیتے ہیں دوسرے محلے میں, جا کے آؤ بھائی بڑا پلا ہوا مردہ آیا ہے, بڑا کھایا پیا اس نے, وہ بڑی دعائیں دیتے ہیں, لیکن ان کیڑے مکوڑوں کی دعاؤں کا کوئی فائدہ کچھ نہیں. فائدہ اس وقت ہے اگر روح کو کوئی مقام انسان دنیا میں عطا کر کے گیا ہے, اگر روح کو کسی بلندی پر لے کر گیا ہے, اگر روح کو زندہ رکھا ہے تو اس کے بعد اس کا مقام بلند ہوتا ہے. اس روح کی بلندی, روح کی زندگی, ایک فرد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اور کیا ہونی چاہیے, اس کے اوپر انشاءاللہ کل اس گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور انشاءاللہ اس تمام زندگی کا, موت کا فلسفہ, اور انسان کی فرد کے حوالے سے کیا زندگی ہے, انسان کے فیملی سسٹم کے حوالے سے کیا زندگی ہے اور کیا موت ہے, انسان کے کمیونٹی کے حصے کے طور پہ کیا زندگی ہے اور کیا موت ہے, اور پھر ان تمام زندگیوں اور اموات میں دین اسلام کیسے انسان کو زندہ کرتا ہے, اور مولا حسین نے کیسے انسان کو زندہ کرنے کی پلاننگ کی, کربلا نے کیسے انسان کو زندہ کیا, اس کربلا سے, مولا حسین سے اور دین سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. پیغمبر اکرم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی کو مبعوث کیا تاکہ تمہیں زندگی عطا کر دے. انسان کی زندگی, جسم کی زندگی, زندگی دین تصور نہیں کرتا. روح زندہ ہو تو پھر انسان کو زندہ تصور کیا جاتا ہے. روح کب زندہ ہوتی ہے؟ جب انسان کو احساس ہو, جب ذمہ داری کا احساس ہو. جب ذمہ دار انسان ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے. وہ جو ذمہ دار انسان ہے, دین اس کو ویلیو دیتا ہے. احساس ذمہ داری ہے. دین پڑھ لینا, تشہد پڑھ لینا بذات خود کچھ نہیں, احساس ذمہ داری ہے کہ پروردگارہ اس کے بعد میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا چلنا پھرنا, میرا جاگنا, میرا سونا, میری دوستی, میری دشمنی, میری زندگی اور میری موت پروردگارہ تیرے حکم, تیری پسند اور ناپسند کے مطابق ہوگی. جب انسان یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے, اس ذمہ داری کا اعلان وہ تشہد پڑھ کے کرتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ تشہد, اس ذمہ داری کا نام دین ہے, اور اگر انسان دین کی یہ ذمہ داری نہ اٹھا سکے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ذمہ داری اٹھاتا ہے وہ حسین کے ساتھ نظر آتا ہے, جو ذمہ داری سے بھاگ جاتا ہے وہ کوفے میں نظر آتا ہے. حسین ایک سوچ اور فکر کا نام ہے, کوفہ ایک سوچ اور ایک فکر کا نام ہے. ایک کچھ صلاحیتیں, کچھ خاصیتیں ہیں جو حسین میں پائی جاتی ہیں, کچھ صلاحیتیں ہیں جو کوفے والوں میں پائی جاتی ہیں, کچھ صلاحیتیں ہیں جو یزید والوں میں پائی جاتی ہیں. مولا کو جب دعوت دی گئی کہ آ کے بیعت کریں مدینے میں, مولا نے کبھی نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. مولا کا جملہ کیا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے واضح کر دیا کہ مسئلہ حسین اور یزید کا نہیں, مسئلہ صفات حسینی اور صفات یزیدی کا ہے. اور بات جو مولا حسین نے واضح کر دی کہ یاد رکھو قیامت تک جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ جیسا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ یزید جیسے کہ کبھی زندگی میں بیعت نہیں کرے گا. اور دنیا میں حسین چلے جائیں گے دنیا سے, یزید چلا جائے گا دنیا سے, لیکن یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے, حسینیت ایک سوچ کا نام ہے. تاریخ میں جہاں جہاں یزید ہو وہاں وہاں ظلم ہوگا, جہاں جہاں ظلم ہو وہاں وہاں حسین بنو. یہ حسین کا پیغام ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ حسین کا پیغام ہے. یہ خلاصہ کر دیا آپ کے سامنے. یہ وہ چیز تھی کہ جس کے لیے مولا کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور یہی الفاظ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری تک محدود نہیں. کربلا کا نہ تو آغاز ہوا سن 61 ہجری میں اور نہ کربلا اپنے انجام تک پہنچی ہے سن 61 ہجری میں. اگر نسلی بنیاد پہ شیطان آدم کو سجدے کا انکار کرتا ہے کہ میں افضل ہوں اس سے, یہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے, میں اس سے افضل ہوں, میں سجدہ نہیں کرتا, تو یہ کیا ہے؟ یہی کربلا ہے, جہاں حق کے مقابلے میں باطل لا کے کھڑا ہو جاتا ہے. جہاں حق اور باطل آمنے سامنے نظر آتے ہیں وہی کربلا ہے. اگر قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرتا ہے اقتدار کی خاطر تو یہ بھی کیا ہے؟ حق اور باطل کا مقابلہ, یہ بھی کربلا ہے. اگر موسیٰ کو کہا جاتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے مقابلے میں اس نے سرکشی کی ہوئی ہے, تو یاد رکھیے کبھی فرعون نے موسیٰ کو چیلنج نہیں کیا تھا. اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا جاؤ فرعون کے مقابلے میں, تو موسیٰ نے یہ نہیں کہا پروردگارہ میں نے تو اس کا نمک کھایا ہوا ہے, میں تو اس کے گھر میں رہا ہوں. کہا نہیں, نمک میں نے خدا کا ہی کھایا ہوا. کبھی یہ بات تاریخ میں نہیں آئی. یہ موسیٰ اور فرعون جب ہم نے سامنے آتے ہیں یہ بھی کربلا ہے. اگر ابراہیم بت شکن اور نمرود کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور ابراہیم آتش نمرود میں کود جاتے ہیں یہ بھی کربلا ہے. یہ اگر ابو جہل و ابو لہب پیغمبر اکرم کے مقابلے میں آتے ہیں یہ بھی کربلا ہے. ہاں کربلا کا عروج سن 61 ہجری میں اس وقت ملتا ہے جب حسین اور یزید کا سامنا ہوتا ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ السلام علیکا یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکا یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکا یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. یہ تمام انبیاء کے, حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ سے لے کر پیامبر اکرم تک, یہ تمام لڑی کے وارث, تمام کربلاؤں کے وارث حسین کربلا میں. ان تمام قوتوں کے, باطل قوتوں کے, قابیل کے وارث کون؟ یزید. فرعون کا وارث کون؟ یزید. نمرود کا وارث کون؟ یزید. ابو جہل و ابو لہب کا وارث کون؟ یزید. اور یہاں پر یزید حسین کے مقابلے میں, جس طرح جنگ خندق میں پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, کربلا میں بھی وہی منظر ہے. ایک طرف کل ایمان ہے اور ایک طرف کل کفر ہے. کربلا میں اس کا عروج ہے لیکن کربلا ختم نہیں ہو گئی. کربلا ختم نہیں ہو گئی, کربلا جریان ہے, جاری ہے. مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, یعنی کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. اگر کہا میں نہیں کرتا ہوں یزید کی بیعت تو معاملہ ختم ہو جاتا حسین اور یزید سے, لیکن مجھ جیسا یعنی مجھ جیسے اور بھی آئیں گے اور یزید جیسے بھی اور آئیں گے. جب مجھ یزید جیسے آئیں تو تم حسین جیسے بننے کی کوشش کرنا, اور حسین جیسا بننے کے لیے نام رکھنا کافی نہیں ہے, صفات کو اپنے وجود میں لانا ضروری ہے.
کوفی ہے نہ شامی ہے رہبر کے ہم حامی ہیں, محمد والے محمد پر بلند تر صلوات.
اس راستے کو واضح اور روشن کرنے کے لیے حسین نے کربلا کا رخ کیا. مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے کہاں کہا؟ مدینہ میں کہا. حسین مکے چلے گئے، لوگوں کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد کیا کیا، سازش ہو گئی کہ حسین کو یہیں قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد کیا ہو جاتا، تعزیت بھی ہو جاتی، سوری بھی کہہ دیا جاتا، کچھ لوگوں کو شاید اٹھا کے وہ پھانسی بھی دے دیتے کہ حسین کے جو قاتل تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور حسین بھی شہید ہو جاتے، مسئلہ حل ہو جاتا ان کا، درست ہے؟ لیکن کیا ہوا، حسین نے احرام کھول دیا. حسین کی پلاننگ یہ تھی کہ دنیا جب میرے سامنے یہ لوگ آئے، باطل کی قوتیں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بائی چانس یہ کام ہو گیا. یزید کی یہ کوشش تھی کہ ایسا کام کیا جائے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو کہ حسین جو ہے نا وہ شہید ہو گئے ہیں، حسین صفحہ ہستی سے بھی چلے جائیں، اور اس کے بعد کسی کو شور شرابہ کرنے کی اور اس معاملے کو اٹھانے کی جرات بھی نہ ہو اور گنجائش بھی نہ نکلے. یہاں سے حسین جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے، مکہ چھوڑتے ہیں کیا کہتے ہوئے، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کربلا پہنچتے ہیں، حسین یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ساتویں محرم کو پانی بند ہوتا ہے، حسین یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور عصر عاشور مولا حسین یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جنہوں نے اصولوں پہ زندگی گزارنی ہوتی ہے انہیں قیمت ضرور چکانی پڑتی ہے. اگر بے اصولی کی زندگی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بے اصولی کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، جس کے ساتھ چلے جائیں، ہندو کے ساتھ ہندو ہو جائیں، سکھ کے ساتھ سکھ ہو جائیں، عیسائی کے ساتھ عیسائی ہو جائیں، یہودی کے ساتھ یہودی ہو جائیں، کیونکہ کوئی نظریہ نہیں ہے. لیکن جس نے کسی اصول، قاعدے اور اقدار کے تحت زندگی گزارنی ہو، ان کو قیمت ضرور چکانی پڑتی ہے. اور 1400 سال میں ہمارے مکتب نے اسی بات کی قیمت چکائی ہے، کیونکہ ہم اصولوں والے لوگ ہیں. ہمارے زندگی کے اصول ہیں، ہمارے مرنے کے اصول ہیں، ہمارے جینے کے اصول ہیں، ہمارے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، ہر چیز کے کچھ اصول ہیں، ان سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکے. نتیجتاً ہمیں قیمت چکانی پڑ رہی ہے. اور مولا حسین نے بھی یہی کہہ دیا نا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بڑی قیمت چکائی ہے مولا حسین نے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، جب مشکلات پیش آتی ہیں، ہم دیندار لوگوں کی بات کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بے دین کو تو راستہ ہی نہیں ملتا نا، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. وہ کبھی اس کی سفارش ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ادھر تعلقات ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ادھر وہ ڈھونڈ رہا ہے. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے خدا سے لو لگائی ہوتی ہے، وہ مصلی بچھاتے ہیں، 2 رکعت نماز طلب حاجت کی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارہ میری جاب چلی گئی ہے، میری مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، پروردگارہ مجھے جاب چاہیے، پروردگارہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، مجھے بچہ کی صحت چاہیے، پروردگارہ اولاد نہیں ہے، اولاد چاہیے، پروردگارہ میرا امتحان ہے، مجھے اچھے نمبر چاہیے، پروردگارہ میرے پاس گھر والی نہیں ہے، میری شادی نہیں ہے، پروردگارہ ایک اچھی متدین پرہیزگار اور دیندار بیوی چاہیے، پروردگارہ مجھے یہ چاہیے. جو بھی چاہیے ہوتا ہے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن مولا حسین ایک عجیب ہستی ہے، عشق کی کس منزل پر ہے کہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، خدا سے نہیں کہا کہ پروردگارہ مجھے یہ چاہیے، مکہ کو چھوڑ دیا، نہیں کہا کہ پروردگارہ یہ چاہیے، کربلا پہنچ گئے. کبھی کسی مرحلے پر حسین یہ کہتے نظر نہیں آتے کہ پروردگارہ مجھے یہ چاہیے، بلکہ کہوں گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں پروردگارہ تجھے کیا چاہیے، پروردگارہ تجھے دین کی بقا کو، دین کی بقا کے لیے کیا چاہیے، اکبر چاہیے، تجھے قاسم چاہیے، تجھے علی اصغر چاہیے، تجھے عباس کے بازو چاہیے، تجھے زینب کی چادر چاہیے. دین کو جس جس چیز کی ضرورت پڑی، مولا حسین نے وہ پروردگار کی درگاہ میں پیش کر دی، لیکن کبھی نہیں کہا کہ پروردگارہ مجھے یہ چاہیے. یہ عطا کرنے والی وہ کیسی ہستی تھی، کیسی ہستی تھی جو دنیا سے یہ کہتی ہوئی چلی گئی اور خدا کے دین کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. بڑے مصائب ہیں، مصائب ایسے ہیں کہ حسین جیسا خوبصورت نام اگر انسان کو معرفت حاصل ہو، صرف گریہ کرنے کے لیے نام حسین ہی کافی ہے. برا ان لوگوں کا جنہوں نے اتنے خوبصورت نام کو، اور سال کے پہلے دن کو جب دنیا اپنے کیلنڈرز کے جشن مناتی ہے، اسلام کے کیلنڈر کو ایسا داغ لگایا کہ جب یہ ماہ نظر آتا ہے انسان کے آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں. جب حسین کا نام لیا جاتا ہے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. یہ کربلا، کربلا کا ایک شہنشاہ عباس سے علمدار، ایک ایسی ہستی شہنشاہ وفا عباس علمدار جن کو پروردگار عالم نے وہ مقام عطا کیا. مولا علی جب نکاح کرنا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں، ایک شجاع قبیلے کی ایسی خاتون ڈھونڈ کے لاؤ جس سے میری جو اولاد پیدا ہو وہ اولاد رسول حسین کا کربلا میں ساتھ دے. اور پروردگار عالم نے عباس علمدار کو عطا کیا. عباس علمدار کہتے ہیں جب پیدا ہوئے ثانیہ زہرا کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں میں بھر کے موٹے بازو تھے ان بازو کو دبا کے کہتی میرا عباس بھیا. ایسی اولاد تھی. اور کیسی تربیت تھی، کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سن بڑا ہوا ایک مرتبہ بی بی زینب نے اٹھایا ہوا تھا عباس کو گود میں، ماں کی نگاہ پڑی آئی اور عباس کا بازو پکڑا اور زمین پہ کھڑا کر دیا. کہتے ہیں بیٹا یاد رکھنا، کبھی یہ بات نہ بھولنا کہ یہ شہزادی ہے اور تو کنیز زادہ ہے. میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی، میں ان کی کنیز بن کے آئی ہوں. اور عباس نے یہ بات ایسی اپنی گرہ لگا کے اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ پھر کبھی حسین کو مولا کے علاوہ دوسرے لفظ سے نہیں پکارا. کہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ تاریخ نقل کرتی ہے کہ مسجد کوفہ میں مولا خطبہ دے رہے ہیں، عباس حسین کے ساتھ بیٹھے ہیں، چہرے پہ حسین کے عباس کی نگاہ، اور دیکھا کچھ پریشانی کے آثار نظر آئے. نگاہ کی، کہا مولا پیاس تو نہیں لگی؟ کہا جی بھیا پیاس لگی ہے. تاریخ نے دیکھا کہ عباس علمدار اٹھے، لوگوں میں سے گزرتے ہوئے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کس انداز میں پانی لائے کہ پانی کا کھٹورا سر پہ رکھا ہے، عباس کا بھی سن چھوٹا ہے نا، کھٹورا اپنے سر پہ رکھا ہے، اور جب وہ آ رہے ہیں تو پانی چھلک چھلک کے عباس کے لباس کو تر کر رہا ہے. مولا کی نگاہ پڑی، کہتے مولا کا خطبہ رک گیا، شاید مولا کو کربلا کا منظر یاد آ گیا. اے عباس آج تو پانی لے کے آ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب عباس پانی لینے دریا پہ جائے گا تو پانی اٹھا کے چلو میں پھر دریا کے منہ پہ مار دے گا. وہ حسین کے بچے پیاسے ہوں گے، پانی نہیں ملے گا، ادھر عباس اپنے بازو کٹا دیں گے. کہتے تاریخ میں ایک ذاکر تھا، ہمیشہ عباس علمدار کے مصائب پڑھا کرتا تھا. ایک رات خواب میں دیکھتا ہے، کہا اے ذاکر تو نے میرے کبھی مصائب نہیں پڑھے. کہا مولا، ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں تو ہمیشہ مصائب ہی آپ کے پڑھتا ہوں. کہا نہیں تو نے سارے مصائب پڑھے، کبھی یہ نہیں پڑھا کہ جب میرے بازو کٹے ہوئے تھے میں گھوڑے سے زمین پر کیسے آیا، میں کیسے گھوڑے پر سے زمین پر آیا. میں کہوں گا تاریخ میں ایک اور ہستی ملتی ہے، ایک اور ہستی بھی ملتی ہے. کہتے ہیں جس وقت خیمے جل چکے، شام غریباں گزر چکی، گیارہویں محرم کو جب کاروان کو تیار کیا گیا، جلدی تھی نا بھی، ابھی دمشق پہنچنے کی جلدی تھی، شام پہنچنا تھا تاکہ انعام و اکرام وصول کیا جائے. کہتے کاروان کو جب تیار کیا گیا اس گھرانے کے مورال کو کرش کرنے کے لیے، کیا کوشش ان کی تدبیر ذہن میں آئی کہ اس کاروان کو وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں تھے، جہاں شہداء کے لاشیں تھے وہاں سے بیویوں کو گزارا گیا، وہاں سے بیویوں کو گزارا جا رہا ہے. ایک مرتبہ یہ کاروان وہاں پہنچا جہاں حسین کا بے گورو کفن لاشا تھا. مولا حسین، زہرا کا حسین، علی کا حسین بے گورو کفن، اور جس کے لاشے کو گھوڑوں کی سموں سے پامال کیا گیا تھا. اب اس لاشے کے قریب جب پہنچا، بیوی کو ثانیہ زہرا کو اپنی ذمہ داری یاد آ گئی، ذمہ داری یاد آئی. کیا کیا؟ ادھر نگاہ نہیں کی، امام سجاد کی طرف نگاہ کی، دیکھا سجاد کی نگاہیں حسین کے جسد مبارک پر ہیں. پریشان ہو گئی کیا کیا جائے، اگر سمجھ گئی کہ جو چہرے کا رنگ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اگر سجاد کی نظریں بابا کے جسم سے نہ ہٹی تو روح پرواز کر جائے گی. تاریخ بتاتی ہے اس موقع پر بی بی اونٹ کی پشت سے زمین پر آ گئی. مولا عباس آپ تو گھوڑے کی زین سے آئے، آپ کے بازو نہیں تھے، لیکن بی بی کے بازو بھی پشت سے گردن بندھے ہوئے تھے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کا، پروردگارہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ, ہمیں کربلا کے پیغام کو سمجھنے اور اپنے ذاتی زندگی, اپنی گھریلو زندگی, اپنی معاشرتی زندگی کو حسین کی پسند کے مطابق ڈھالنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگارہ قلب امام زمان کو ہم سے راضی فرما. پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل ہونے اور شامل رہنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آخر میں جملہ مرحومین و مرحومات, مومنین و مومنات جنہوں نے دار میں درہم قدم سخن عزاداری کی خدمات کی, ان سب کے لیے, شہدائے اسلام کے لیے, علماء اعلام کے لیے, بالخصوص شہید عارف حسین الحسینی اور حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات.
اللہم صل علی محمد.